أما بعد، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اسی موقع پہ مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا، اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا، جس کے کپڑے نہایت سفید، بال بہت زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اس شخص کو جانتا بھی نہ تھا، جس سے خیال ہوتا تھا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقے سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دوزانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پہ رکھ دیے، اور کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہیں، کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، حج بیت اللہ کی تم استعداد رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا: آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر بڑا تعجب ہوا، یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق بھی کرتا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا: آپ مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، اور ہر خیر اور شر کی تقدیر کو بھی حق جانو حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے آپ سے کہا: سچ کہا آپ نے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا: مجھے بتلائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو پر وہ تم کو دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا: مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ وہ کب واقع ہوگی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا: مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی لونڈی اپنے مالکہ اپنے آقا کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے، اور جو تہی دست اور بکریاں چلانے والے ہیں، وہ بھی بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے، اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ نووارد شخص چلا گیا، اور پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا: اے عمر، کیا تمہیں پتا ہے وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا: وہ جبرائیل امین تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں، تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں۔ یعنی جیسے سورہ فاتحہ ہے، اسے ام الکتاب کہتے ہیں، ام الکتاب، کہ سارا قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ اس حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں، کہ پورے احادیث کا ذخیرہ، اس کا خلاصہ، اس کا لب لباب، وہ اس حدیث کے اندر آ گیا۔ تو ہم نے اسلام کے بارے میں مختصر سی بات کی، ایمان کے بارے میں دو تین دن بات عرض کی، تیسری چیز تھی احسان۔ احسان کا مطلب یہ ہے: ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک، اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اس قہار مالک الملک، اس بادشاہ اور حاکموں کو حاکم، اس بڑی ذات کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ایسی اللہ کی بندگی کرو. اور اگر یہ کیفیت نہیں تو یوں خیال کرو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان. ایک تو ہمارے اردو زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا احسان, اس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اچھا سلوک کرنا, اس کا نام احسان ہے. اور ایک دین میں, شریعت میں اس لفظ کا استعمال ہے احسان. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن وَهُوَ مُحْسِن. قرآن میں لفظ احسان, محسن, احسن. تو یہ جو احسان ہے جو شریعت میں استعمال ہے اور یہاں اس حدیث میں, اس احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی یوں کرو جیسے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. ایک غلام ہے, ایک تو وہ اپنی خدمت اس وقت سر انجام دیتا ہے جب اس کو پتا ہے کہ میرا مالک سامنے کھڑا دیکھ رہا ہے, اور مالک بھی ایسا ہے بڑا قدردان ہے اور محنت, میری محنت اور مزدوری پر مجھے انعام بھی دیا کرتا ہے. تو اس مالک کے سامنے کھڑے ہونے پر اور اس کو دیکھتی ہوئی جو وہ محنت کرے گا اور جس ذوق اور شوق سے کوشش کرے گا, وہ انداز سے بہت بہتر ہوگی کہ جب اسے پتا ہو کہ مالک یہاں سے چلا گیا, اب مالک نہیں ہے. اب اس کی خدمت کا اور محنت کا انداز وہ نہیں ہوگا جو مالک کی موجودگی میں تھا اور مالک کی آنکھوں کے سامنے اس کی محنت اور کوشش کا انداز تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایمان اسلام کے بعد ایک بڑا درجہ یہ ہے, ایمان اسلام کے بعد ایک بڑا درجہ یہ ہے کہ آدمی کے دل کی دنیا پہ اللہ کا ایسا دھیان نصیب ہو جائے کہ زندگی کی ہر لمحے میں اسے خیال ہو کہ اس کا اللہ اسے دیکھ رہا. خلوت میں ہیں, تنہائی میں ہیں, تاریکی میں ہیں, سینکڑوں ہزاروں پردوں میں ہیں اور ساری دنیا کے نظروں سے اوجھل ہے, قانون کے اختیار سے باہر ہے, نہ کسی قوم کسی قانون کا ڈر ہے, نہ کسی انسان کے نظر کا ڈر ہے, لیکن اس کے دل کی دنیا پہ اللہ کی عظمت کا دھیان کا ایسا تسلط ہے کہ یہ اللہ کی عظمت کی وجہ سے زندگی کی بندگی کی زندگی گزار کہ اللہ دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا. یہ وہ ایمان اور اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے, ہر وقت اللہ کا دھیان اور اللہ کی عظمت کا خیال. نواب تھا ایک دہلی کا, شوق ہوتا ہے نوابوں کو کہ لوگ ہماری کیسی تعریف کرتے ہیں. ٹانگے پہ بیٹھا ہوا تھا اور اندھیرا تھا, مغرب کے بعد کا وقت تھا, ساتھ ایک ساتھ آدمی بیٹھا ہوا تھا, تو اندھیرا تھا. تو اس نے ٹانگے میں اس ساتھ والے سے پوچھ لیا کہ لوگ آج کل نواب صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اس نے خوب سنائی کہ لوگ نواب صاحب کو آج کل خوب سنا رہے ہیں اور یوں کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں نواب صاحب کے بارے میں. تو اس نے سگریٹ پینے کے لیے, اس زمانے میں چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے تمباکو پیا کرتے تھے, اس کو جلانے کے لیے اس نے اپنے پاس لائٹ جلائی آگ جلانے کے لیے. تو جیسے ہی اس نے دیکھا نا کہ نواب صاحب تو یہی ہے, تو اس کے جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی, کپ کپی تاری ہو گئی. حالانکہ پہلے بھی نواب صاحب ساتھ ہی تھے, لیکن اب کیا ہوا, اب اسے نواب صاحب کی موجودگی کا یقین ہو گیا, اب اسے نواب صاحب کی موجودگی کا یقین ہو گیا, اس کا دل مان گیا کہ نواب صاحب موجود ہے. تو اس کے اثرات اس کے دل پہ, اس کے جسم پہ ظاہر ہونے لگے. میرے عزیزو, مانتا تو ہے مسلمان اللہ ہے, کائنات کا ہر ذرہ وہ چلاتا ہے, زمین کا پتا, درخت کا پتا اس کی حرکت کے بغیر نہیں گرتا, اور سمندر کا قطرہ اپنی درگاہ جیسے اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا. یہ مانتا تو ہے, لیکن اس چیز کا دھیان نہیں ہے کہ اس تنہائی میں بھی اللہ موجود ہے, اس خلوت کے اندر بھی موجود ہے, اور مجھے اس گھڑی کے اندر, اس لمحے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت جب دل میں آتی ہے تو ہر وقت یہاں اللہ کی عظمت, اللہ کا خوف دل میں رہتا, اللہ کی عظمت, اللہ کا خوف رہتا, پھر اس کی زندگی بہت صاف ستھری پاکیزہ, خلوتوں سے جلوتوں سے زیادہ خلوت کی زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ جنت میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور جنتی کہیں گے کہ تم پرسرات سے گزر کے آئے ہو اور تم نے معاشر کا میدان کا حساب و کتاب کا سارا ہنگامہ دیکھا ہے. کہا پرسرات کیا ہوتا ہے, حساب و کتاب کیا ہوتی ہے, کیا پھر تم کس امت سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں. کہا تمہارے اندر پھر کیا خوبی ہے کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت کے دروازے پر پہنچ گئے؟ فرمایا اور تو کوئی خوبی نہیں, دو چیزیں ہیں, اللہ نے دنیا میں جس حال میں رکھا ہے, تھوڑا دے کر یا زیادہ دے کر, صحت میں یا بیماری میں, خوشحالی میں یا تنگ دستی میں, دل سے اللہ کے اس فیصلے پہ راضی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ خلوت اور تنہائیوں میں اپنے اللہ سے حیا کرتے ہیں, خلوتوں اور تنہائیوں میں اپنے اللہ سے حیا کرتے ہیں, حیا کرتے ہیں. تو تنہائیوں کی زندگیاں خوبصورت ہو جائیں, خلوتوں کی زندگیاں خوبصورت ہو جائیں, اس کے لیے یہ احسان ہے. اور میرے عزیزو یہی وہ چیز ہے جو آدمی اللہ کے نیک بندوں سے تعلق رکھتا ہے, ان سے اپنی تربیت کرواتا ہے, وہ یہی چیز پیدا کرنے کے لیے کہ اس کے دل میں ہر عمل سے پہلے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے اور اس کی پوری زندگی میں اخلاص آ جائے. یہ جو تزکیہ ہے, اصلاحی تعلق ہوتا ہے, اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں, اس کا حاصل کوئی خاص چیز نہیں ہوتی کہ اس کو کرامات آ جائیں, کشف آ جائے, ہوا میں اڑنے لگ جائے, کوئی اچھے اچھے خوابے آنے لگ جائیں, ہاں, اور جسے کہیں, یہ کوئی چیز نہیں ہے. اصل اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا اللہ سے ایسا تعلق ہو کہ ہر عمل میں صرف اللہ کی رضا کا جذبہ, احسان, صرف اللہ کی رضا کا جذبہ, کوئی اور چیز دنیا کی پیش نظر نہ ہو, نہ تعریف, نہ واہ واہ, نہ لوگوں کی زبانوں کی تعریف کا شوق, نہ دنیا کا مفاد, سب سے بڑی چیز اس کی نظر اللہ راضی ہو, اللہ کی خاطر. یہ ایمان اسلام کے بعد چیز حاصل ہوتی ہے, یہ ایمان اسلام کے بعد یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ آدمی کی زندگی میں ہر عمل میں اخلاص آ جائے, صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو اس شخص کا جس کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے, اس کی خلوتیں اور تنہائیاں جلوت سے زیادہ خوبصورت ہوتی. جس آدمی کی زندگی میں اخلاص ہوتا ہے, اس کی خلوت اور تنہائیاں زیادہ پاکیزہ, زیادہ صاف, زیادہ عبادت سے بھری ہوئی, زیادہ خوبصورت, وہ جلوت سے زیادہ خوبصورت ہوتی. یہ اخلاص کی ایک بڑی نشانی ہے, جسے اللہ رب العزت نصیب فرما دے, اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. یہ احسان ہے, یہ ایمان کے بعد ہے کہ ہر عمل میں مقصود صرف اللہ کی رضا, کہ وہ اللہ راضی ہو جائے اور اس اللہ کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارے. صرف نماز نہیں, پوری بندگی کی زندگی. کاروبار میں بیٹھا ہے, ترازو ہاتھ میں ہے, ملاوٹ کر سکتا ہے, ڈنڈی مار سکتا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ دیکھ رہا, ساری نظروں کے اوجھل ہے, لیکن مجال ہے کسی کا حق مارے, مجال ہے کسی کا حق مارے, کسی کو نہیں پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن اللہ کا ڈر ہے, زبان پہ جھوٹ نہیں لاتا, کسی کو نہیں پتا یہ ملاوٹ کر رہا, اللہ دیکھ رہا ہے, ملاوٹ نہیں کر رہا, کسی کو نہیں مرتا کہ یہ کسی کا حق مار رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, مجال ہے اس میں کوتاہی کرے. یہ ایمان اسلام کے بعد ایک مقام آتا ہے مومن کی زندگی میں, اللہ نصیب فرما دے, اس سے اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی, اس سے اس کی ساری زندگی عبادت بن جاتی. سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے تقریباً 43 سال زندگی گزاری, اور 43 سال کیا ہوتی, کچھ بھی عمر نہیں ہے, لیکن 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے براہ راست ان کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا, اور 90 لاکھ سے زیادہ لوگ بالواسطہ ان کے ہاتھوں, بلا واسطہ ان کے ہاتھوں پر توبہ تائب ہوئے. 43 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, لیکن فرمانے لگے اللہ کا مجھ پہ فضل ہوا, جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے, جب سے میں نے شعور سمجھ بوجھ ہوئی ہے, میں نے کوئی کام بھی اپنے نفس اور طبیعت کی بنیاد پر نہیں کیا, اللہ کی رضا کے لیے کیا, یہاں تک کہ طبعی کام بھی, کھایا, پیا, سویا, وظیفہ زوجیت ادا کیا, بیوی کے پاس گیا, بچوں سے پیار کیا, اپنے نفس اور طبیعت کی بنیاد پر نہیں کیا, بلکہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے نیت سے کیا. اس سے آدمی کمال کا بنتا, اس سے آدمی کمال کا بنتا, اس کی رات دن سونا جاگنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, سب عبادت بن جاتا. لیکن میرے عزیزو یہ چیز آتے آتے آتی ہے, یہ آتے آ. ہمارے بزرگ تھے مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کرتے تھے آدمی کا ظاہر بھی بن جاتا ہے, پگڑی بھی آ گئی, ٹوپی بھی آ گئی, کپڑے بھی بن گئے, ہاں, زہری اعمال بھی آ جاتے ہیں، یہ پہلے درجے میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد صفات آتی ہیں ایمان والے کی، اس کے اندر عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی، دیانت آ گئی، امانت آ گئی، ہاں، اور سخاوت آ گئی، اور سچائی آ گئی. یہ ایمان والی صفات آتی ہیں. لیکن فرمانے لگے جو چیز سب سے آخر میں آتی ہے وہ اخلاص آتا، جو سب سے آخر میں چیز آتی ہے وہ اخلاص آتا ہے. اور میرے عزیزو یہ چیز ہے ایسی، آتی بہت دیر سے ہے، جلتی بہت جلدی ہے. آتی بہت دیر سے ہے لیکن جانے میں سیکنڈ نہیں لگتا، سیکنڈ نہیں لگتا، نیت خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی. تو یہ خوبی آتی بہت دیر سے ہے کہ اللہ کے لیے زندگی ہو بس، لیکن جاتی بہت جلدی. اللہ ہمیں یہ نصیب فرما دے. اخلاص اس کا نام ہے احسان، کہ ہر وقت زندگی ایسی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، پوچھا اس نے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول اعلم من السائل، سائل سے زیادہ مسئول جس سے پوچھا جا رہا وہ نہیں جانتا. یوں بھی اللہ کے نبی کہہ سکتے کہ مجھے نہیں پتا، بلکہ انداز اختیار کیا کہ سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتا. کیا مطلب؟ قیامت کی صحیح خبر نہ جبرائیل کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے. قیامت کا صحیح خبر نہ جبرائیل کو پتا ہے نہ ہمیں پتا ہے. اچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ امارتوہا، قیامت کی نشانیاں ہی بتا دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آقا اپنی باندی، اپنی آقا، ماں اپنے آقا کو جنے گی، ماں اپنے آقا کو جنے گی. حضرات محدثین نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں کی فطرت میں اطاعت ہوتی ہے، ماں سے خاص تعلق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے. لیکن قرب قیامت میں ایسا ہی ہوگا کہ بیٹا تو بیٹا، بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کی نافرمان بنیں گی اور ماں پر یوں حکم چلائیں گی جیسے زرخیز باندیوں پر حکم چلایا جاتا ہے. بیٹیاں ماؤں پہ یوں حکم چلائیں گی جیسے زرخیز باندیوں پر حکم چلا جاتا ہے. ایسا قرب قیامت میں، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے، یہ سلسلہ چل پڑا ہے اولادوں کی نافرمانیوں کا اور بیٹیوں کی نافرمانی کا، کہ ایسا حکم ہے جیسے ماں زرخیز زرخریز باندی ہے، خریدی ہوئی باندی ہے، ایسا اس پہ حکم چلائے گی. پھر اس نے پوچھا، اللہ کے نبی نے بتایا دوسری نشانی یہ ہے، ان تلد الامۃ ربتها وان تر العراۃ الحفاۃ یتطاولون فی البنیان، ننگے پاؤں اور ننگے جسم جن کے پاس کچھ بھی نہیں، بکریاں چرانے والے، ان نااہلوں کے پاس بھی دولت اتنی آ جائے گی کہ یہ اپنی نااہلی کی وجہ سے اپنی دولت گارے مٹی میں لگائیں گے اور اس گارے مٹی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے. اپنی دولت کو گارے مٹی بھی لگائیں گے اور بلند و بالا عمارتیں میں اور شہانہ محلات بنا کر ایک دوسرے پہ فخر کریں گے. اور نبی کی بات سچی، جن ملکوں میں کبھی کچھ بھی نہیں تھا، تیل نکلا، پتہ نہیں کیا کچھ نکلا، وہاں عمارتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں، ایسی بلند و بالا عمارتیں ہیں جہاں کچھ بھی نہیں تھا، صحرا تھا، مٹی مٹی تھی، ہاں، وہاں ایسی دولت آئی ہے، ہاں، کہ عمارتیں بلند، بکریاں چرانے والے، کچھ بھی نہیں ان کے پاس. لیکن قرب قیامت میں نااہلوں کے پاس جب دولت آئی تو انہوں نے مٹی گارے پہ دولت لگا کر اسی پہ فخر کرنا شروع کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک انداز میں اور بتایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب قوم کے قومی امور، جب قوم کے قومی امور اور قومی معاملات اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے. جب قومی امور اور قوم کے معاملات نا اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے. یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں. تو سارے دین کا خلاصہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ کے طرف سے بتائی ہوئی باتیں، رسول کی لائی ہوئی باتیں، ان غیب چیزوں پر ایمان لانا ہے، اور ہر وقت اللہ کا دھیان کے ساتھ زندگی گزارنے کا نام، یہ سارا دین کا خلاصہ ہے. اللہ رب العزت وہی ہمیں اچھی طور پہ ایمانی اسلامی زندگی نصیب فرما دے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله 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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله.